یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں اپنی کتاب کی اپنے دین کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی ان کی محبت ان کی مودت نصیب فرمائی. سید الشہداء کے نام پر اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود سید الشہداء کے نام پر یہاں بیٹھنا نصیب کیا. نہیں معلوم کتنے دشمن تھے جو چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے. یہ ان خدا نمتال کا لطف و کرم تھا کہ اس نے اس رسم میں عزاداری کو باقی رکھا سید الشہداء کے نام کو تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں. اللہ کی دیوی ان بے پناہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر متعدد دفعہ اس بات کو کبھی صراحت کے ساتھ کبھی اشاروں میں بیان فرمایا ہے کہ ہم انسان ایک خاص مقصد سے خلق کیے گئے ہیں. چونکہ خدا تعالیٰ اپنی صفات کے اندر ایک صفت حکمت رکھتا ہے اور حکمت کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی بھی کام دانائی کے بغیر انجام نہیں دے گا, کوئی بھی کام بغیر مقصد کے بغیر ہدف کے انجام نہیں دے گا. کوئی پتہ بھی خلق کرے گا تو اس کا بھی کوئی ہدف ہوگا مقصد ہوگا. فرماتا ہے کہ جب خدا اس طرح سے کسی مخلوق کو بغیر ہدف کی خلق نہیں کرے گا تو یہ خود انسان کو بغیر ہدف کی کیسے خلق کرے گا. ہم حسب تم کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ خلقناکم عبسا, ہم تمہیں عبس خلق کر دیں گے. کیوں کریں گے جب ہر چیز میں کوئی ہدف ہے مقصد ہے تو تم جو اشرف مخلوقات ہو تمہیں عبس کیوں خلق کریں گے. یا مثلا کوئی ایک انسان بھی ایکسٹرا کیوں خلق کرے گا, یہ کارخانوں کے اندر ہو سکتا ہے ایک پیس کوئی زیادہ بن جائے، دنیا کے اندر ہو سکتا ہے ایک درخت نہ سمجھ میں آئے کیوں لگائے، لیکن کیا خدا کے نظام کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پتا بھی بغیر وجہ کے خلق کرے گا؟ کیوں خلق کرے گا؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے ہر چیز خدا پہ ہی پلٹتی ہے، ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ پتا خدا نے خلق کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں خلقت خدا کی ہے، تفصیلاً جانتا ہے تمام چیزوں کو، تو بغیر ہدف کے کیوں خلق کرے گا؟ اگر بغیر ہدف کے خلق نہیں کرے گا اور ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، تو سب سے پہلا سوال تو ہمیں خدا سے یہی کرنا چاہیے کہ خدا جو تو ہمیں بغیر ہدف کے خلق نہیں کرے گا، تو یہ جو دنیا میں ہے کیا یہی دنیا ہدف ہے؟ یہی دنیا مقصد ہے؟ باقی سوال تو بعد میں ہوگا، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ سب باتیں میں پوچھوں گا خدا سے، لیکن مثلا سب سے پہلے تو یہی پوچھوں بھائی یہ جو اب ہوں یہ ہدف ہے؟ فرماتا ہے نہیں، یہ تو قطعاً ہدف نہیں ہے. اچھا یہ کیوں ہدف نہیں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس نے باقی رہنا ہی نہیں ہے، یہ تو سب کا سب مٹ جائے گا. پتہ نہیں کتنی آیتیں خدا متعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس میں ایک ایک آیت قیمتی ہے، کتنی آیتیں بیان کی ہیں اس بات کی کہ اس دنیا کا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے ان میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا. کبھی مثلا فرماتا ہے شمس کھوبرت ویزن نجوم ان کا درت، یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو تم ستارے دیکھ رہے ہو یہ جگمگاتے رہتے ہیں، یہ سب کی سب تاریخ پڑ جائیں گے. کبھی فرماتا ہے یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو جن سے پہا قان سب صفا، یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو خدا ان سب کو برابر کر دے گا. کبھی فرماتا ہے جو تم انسان دیکھ رہے ہو ان سب کو موت آ جائے گی. اتنا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ جتنا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. اچھا اتنا اصرار کیوں ہے اس بات کے اوپر؟ اس بات پہ اصرار اتنا ہے کہ بھائی یہ جو تم دنیا میں رہ رہے ہو اس کی کسی چیز نے باقی نہیں رہنا ہے، جبکہ خدا نے باقی رہنا ہے، تم نے خود بھی باقی رہنا ہے. پھر کہاں باقی رہنا ہے؟ خدا نے باقی رہنا ہے، تم نے باقی رہنا ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ایک آخرت ہے. تم ہو دنیا میں لیکن اہل دنیا نہیں ہو، اہل آخرت ہو. یہ سب سے مشکل چیز ہے سمجھنے کے لیے. اگر میں آپ کی خدمت میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم انسانوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. مثلا فرض فرمائیے میں آپ سے کہوں یہ کیمرہ ہے، آپ کو کیا مشکل ہے اس کو سمجھنے میں؟ کیمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو لمس کر سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، یہ جگہ گھیر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیمرہ ہے. میں آپ سے کہوں یہ پلر ہے، آپ کو سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ آپ کہیں یہاں پلر ہے، کیوں؟ آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں لمس ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے. مشکل کب آتی ہے؟ مشکل اس چیز کے لیے آتی ہے جس کو سمجھنا، جس کو نظر آنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے. نہیں کہہ رہے نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر آتا ہے لیکن دشواری سے نظر آتا ہے. مثلا فرض فرمائیے اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ دری ہے، یہ فرش ہے، یہ پلر ہے، یہ بلڈنگ ہے، اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو قبول کریں گے چونکہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے. لیکن مثلا سائنسدانوں کو سینکڑوں سال لگ گئے لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ بھائی یہاں جراثیم بھی ہیں. اچھا یہ جو جراثیم ہیں یہ نظر نہیں آتے؟ نظر آتے ہیں. اگر کوئی اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھے، خوردبین کے نیچے رکھے تو نظر آتے ہیں. آسانی سے نظر آتے ہیں، مشکل سے نظر آتے ہیں؟ ہاں آنکھوں سے دیکھو گے تو نظر نہیں آئیں گے، اس اعتبار سے مشکل سے نظر آتے ہیں. چونکہ مشکل سے نظر آتے ہیں تو کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے، کچھ کہیں گے پتہ نہیں نہیں ہے. اگر آنکھوں سے نظر آتا ہوتا، پلر نظر آ رہا ہے، درخت نظر آ رہے ہیں، اس کو تو سب مان لیتے ہیں کہ بھائی ہے. لیکن اگر نظر نہیں آتا، دشواری سے دیکھنا پڑتا ہے، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر کچھ کہتے ہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا جو کہتے ہیں ہے وہ بھی تاثیر کو قبول کرنے میں دیر لگاتے ہیں. مثلا لوگوں سے کہیں بھائی جراثیم ہیں تو کہیں گے ہیں. اچھا تو پھر تم نے گندگی کو ہاتھ کیوں لگایا؟ قبول کرے گا تھوڑی دیر لگائے گا. پھر مثلا بچوں سے کہنا پڑے گا بھائی تم جب بھی کہیں سے کھیل کود کراؤ تو ہاتھوں کو صابن سے دھو مثلا، اتنی جلدی مان لیں گے؟ تھوڑا مشکل لگے گی. کیا کہہ رہے ہیں کہ جراثیم نہیں ہے؟ نہیں کہتے ہیں ہے تو صحیح، لیکن عمل میں لے کر آئیں تھوڑا سا مشکل لگ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر تم کسی کا پیسہ چوری کرو تو چوری معاشرے میں پھیل جائے گی, جب چوری معاشرے میں پھیل جائے گی تو کوئی تمہارا پیسہ چوری کرے گا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں سمجھ میں آتی ہے. تو کیا لوگوں نے چوری کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں, ابھی بھی چوری کرتے ہیں. بھائی جب تم چوری کرو گے تو معاشرے میں چوری پھیلے گی, جب چوری پھیلے گی تو کوئی تمہاری بھی چوری کرے گا. جب تم معاشرے کے اندر طاقت کا غلط استعمال کرو گے تو تم سے بڑا بھی تو کوئی طاقتور آئے گا, وہ بھی تو طاقت کا غلط استعمال کرے گا, تمہیں مشکل پڑ جائے گی. تم ظلم کرو گے تم سے بڑا بھی ایک ظالم آئے گا. لہذا مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے عدل سخت ہے تو یقین رکھو کہ ظلم بہت سخت ہوگا تمہارے لیے. لیکن لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کیا؟ سمجھ میں آ بھی جائے تو عمل میں لانے میں دیر لگتی ہے. یہ ہم انسانوں کی مشکل ہے, آنکھ سے نظر آ جائے, ہاتھ لگا لیں, قبول کر لیتے ہیں, اس سے کوئی نہیں ٹکرائے گا پلر سے جا کے. لیکن مثلا نظر نہ آئے, قبول کرتے ہیں لیکن عمل میں لانے میں دیر لگا دیتے ہیں. اور کہیں معاملہ ایکسٹریکٹ ہو جائے, سوسائٹی کا ہو جائے کہ بھئی تم چوری کرو گے تمہارے یہاں بھی چوری ہوگی, تم ظلم کرو گے تمہارے یہاں بھی ظلم ہوگا, تم کسی کے بچے کے اوپر ظلم کرو گے تمہارے بچے پہ بھی ظلم ہوگا, چونکہ سب کو عادت پڑ جائے گی, اسے قبول کرنے میں دیر لگا دیں گے, عمل کرنے میں بہت دیر لگا دیں گے. یہ ہم انسانوں کی مشکل ہے. اب ذرا تصور کریں کتنا مشکل ہوا ہوگا انبیاء کو یہ بتانا کہ دنیا کے بعد آخرت بھی ہے. نظر آتی ہے؟ نہیں. مائکروسکوپ لگائیں تو نظر آ جائے گی؟ نہیں. قبروں کے اندر کیمرے لگا دوں, مائک لگا دوں, شب اول قبر کے احوال سننے کو ملیں گے؟ نہیں نہیں, بالکل نہیں. اب ایک بات ہے, یہ جو میں نے کہا نظر آتی ہے, میں نے کہا نہیں, مائکروسکوپ پہ نظر آتی ہے؟ نہیں. ٹیلیسکوپ پہ نظر آتی ہے؟ نہیں. لیکن اگر خدا کسی کی آنکھوں کو بصیرت دے دے, اس سے بہتر دیکھتا ہے جو میں اور آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, اس سے بہتر دیکھتا ہے. اب یہ مشکل ہو گئی, ہم انسان وہ قبول کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اب وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے بہتر دیکھ رہے ہیں جو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو جو نظر نہیں آ رہا نا, مرنے سے تھوڑی دیر پہلے سب نظر آئے گا. لیکن صرف ایک مشکل ہے, پھر تم واپس نہیں آ سکو گے, تمہیں مرنے کے بعد سب کچھ نظر آئے گا, جتنا کچھ چھپا ہوا ہے یہ سب نظر آ جائے گا. اب مشکل کیا ہے؟ اب مشکل یہ کہ یہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی, ان کو پتہ ہے ہم یہاں پہ باقی نہیں رہیں گے, ہم یہاں سے اٹھا لیے جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. اس کو قبول کرنے میں دشواری کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکل کر کہیں اور جائیں گے. وہ جہاں جائیں گے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے, خالدین فیہا, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. نہ وہاں موت ہے نہ وہاں سے واپسی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. خدا عظم تعالیٰ فرماتا ہے یہاں نہ بقا ہے یا نہ دوام ہے. مثلا کوئی کہے میں ہمیشہ یہیں رہوں گا, نہیں ہوگا, میں یہیں پہ مر جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا. خدا کہہ رہے نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. یہاں سے مٹو گے, کہیں اور سے اٹھو گے, جہاں پہ اٹھو گے وہاں پہ ہمیشہ رہو گے. یہ انبیاء کو سمجھانا مشکل پڑ گئی. اور سب سے سخت معاملہ جو قرآن کریم میں بار بار مرد بحث آیا, کم سے کم کہتے ہیں ایک تہائی قرآن کریم اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی یہاں نہیں رہنا ہے, یہاں کے بعد کچھ اور ہے, آخرت. اور یہ ہم نے موضوع بنایا, آخرت اور اہل آخرت, عقیدہ آخرت اور اہل آخرت. کیوں؟ سخت موضوع ہے. اچھا موضوع تو سخت ہے, اثر کتنا ہے اس کا؟ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جس طرح تم لوگ اپنی زندگی میں کہتے ہو نا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو یہ سمجھ لو یہ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جو ہو گیا اہل آخرت تو معاملہ صحیح ہو گیا, اور جو ہو گیا اہل دنیا تو سمجھ لو تم لٹ گئے, تم برباد ہو گئے. تو تمہاری دنیا اور آخرت یہی سب کچھ ہے. اگر تم ہوئے نعوذ باللہ اہل دنیا تو میں نے عرض کیا تم برباد ہو گئے, اور اگر کہیں تم ہو گئے اہل آخرت تو لو جی تم ایسے کامیاب ہوئے کہ اس سے بڑھ کے کامیابی کوئی نہیں ہے. ذالک الفوز العظیم, یہ فوز عظیم ہو گیا. اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ اہل دنیا ہیں جو برباد ہو گئے، کچھ لوگ اہل آخرت ہیں جو فلاح و کامیاب ہو گئے. اب ہم نے اہل آخرت بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ ابھی تو ممکن ہے دنیا کے اندر اگر 7 ارب انسان ہو ان سے پوچھے اہل دنیا بننا ہے اہل آخرت، ممکن ہے 6 ارب کہتے ہیں ہمیں اہل دنیا بننا ہے، آخرت سننا ہی نہیں ہے، صرف اتنی سی دیر ہے، مرنے کے نزدیک آ جاؤ، اس کے بعد پوچھیں گے اہل دنیا بننا ہے یا اہل آخرت. کیوں؟ جو مر کے وہاں جاتے ہیں نا وہ چلا چلا کے کہتے ہیں لو کان لنا کرتن، اگر ایک موقع اور مل جائے، اور خدا فرماتا ہے اب کوئی موقع نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ تم نے نہیں کیا، اب جو نہیں کیا تو تم یہاں پر آ گئے ہو اور گویا اب تم بڑی لمبی مدت کے مہمان ہو. اب جو کام تمہیں 40-50 سال میں کر لینے کا تھا، ہنسی خوشی کر لے کرنے کا تھا، ہماری ہمدردی تمہارے ساتھ ہوتی، ہماری محبتیں تمہارے ساتھ ہوتی، ہمارے فرشتے تمہارا ساتھ دے رہے ہوتے، پوری کائنات تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی، اب تم مصیبتوں میں پس پس کر یہی کرو گے جو تم پہلے 40-50 سال میں کر لیتے. تو یہ جو اہل دنیا بننا ہے یہ بڑا عذاب ہے، یہ جو اہل آخرت بننا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ بھائی اہل دنیا کیسے ہوتے ہیں، اہل آخرت کون ہوتے ہیں؟ ہم نے اسی کو موضوع بنایا، پھر اس میں ساری مشکل کا حل ہے. مثلا اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے پاکستان میں بڑا سخت وقت گزارا ہے آخری 5-10 سال، ابھی تو تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، 2-2.5 سال بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہم نے 5-10 سال بہت سخت وقت گزارا ہے، کتنے جنازے آتے تھے، کتنی مشکلات ہوتی تھیں، ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. مظلوم بیچارے جس کو ہم لوگ لاپتہ افراد کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ مشکلات میں، سختی میں، کتنے لوگ ابھی بھی شہید بھی ہو رہے ہیں، کوئٹہ میں بھی شہادتیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار بحق و سرائے کربلا ان افراد کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، جن بدبختوں نے ان کا خون بہایا خدایا بحق و سرائے کربلا، بحق شہداء کربلا ان قاتلوں کو نیست و نابود فرما، ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمیں معلوم ہے ہم نے بہت سخت وقت گزارا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ، چونکہ ہم نے جو سخت وقت گزارا وہ حق و باطل کے معرکے پہ تھا، ہم نے کسی کی زمین تھوڑی ہتھیائی تھی جس کے اوپر ہمارے اوپر سختی آئی تھی، ہم نے کسی کا پیسہ نہیں مارا تھا جس کے اوپر ہمارے اوپر سختی آئی، ہمارے اوپر سختی آئی تھی سید الشہداء کے نام کی وجہ سے، چونکہ سید الشہداء کا پرچم بلند کر رہے تھے، چونکہ دین کا پرچم بلند کر رہے تھے اس خاطر سختی آئی تھی. بعد میں کچھ دھوکے باز بیچ میں آ گئے، وہ ہمیں دین کے نام پہ مار رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم مثلا نعوذ باللہ ہم دین کے خلاف ہیں، ہم دین کے نام پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس دین کے نام پہ کھڑے ہونے کی جرم کے اندر ہماری قوم کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں. تو معاملہ وہی حق اور باطل کا تھا جس کی خاطر ہمارے اوپر مشکل آئی. تو یہ جو ابھی حالات تھوڑے سے بہتر ہیں، کیا حق اور باطل کا مارکا ختم ہو جائے گا؟ کیا ممکن ہے کبھی ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ سال سکون کے گزریں گے پھر کچھ اور ہوگا، اور جس کو ہم ظاہراً سکون کے کہہ رہے ہیں یہ خود ایک اور مصیبت لے کر آئی. ہم سب کو معلوم حق و باطل کا مارکا نہیں ختم ہوتا، یہ مارکا چلتا رہتا ہے، کبھی جنگ میں چلتا ہے، کبھی ظاہراً صلح میں چلتا ہے، کبھی بندوقوں سے چلتا ہے، کبھی فحشا سے چلتا ہے، کبھی سامنے والا بندوقوں کے حملے کرتا ہے، کبھی فحشا کے حملے کرتا ہے، کبھی ہمارے جسموں کو مارتا ہے، کبھی ہمارے ذہنوں کو مارتا ہے، کبھی ہمارے مجلسوں کو مارتا ہے، نمازوں کو مارتا ہے، کبھی ہمارے اخلاق کو مارتا ہے، عقیدے کو مارتا ہے، یہ مارکا تو چلتا رہتا ہے. تو یہ جو آج مثلا کوئی کہے نسبتاً امن ہے ان تمام مشکلات کے باوجود جو مثلاً ہمارے دوستوں احباب کے ساتھ جو اس وقت مشکلات کے اندر ہے، ان تمام کے باوجود اگر کوئی کہے امن ہے تو میں کہوں کہ کیا مثلاً معرکہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، معرکہ چل رہا ہے، لوگوں کے جسم نہیں مر رہے، عقیدوں پہ حملے ابھی بھی ہو رہے، اخلاق پہ حملے ابھی بھی ہو رہے، نفسا نفسی ویسے ہی چھائے گی، بلکہ یہ تو اس لحاظ سے سخت ہوتا ہے کہ جب جانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہوشیار زیادہ ہوتے ہیں، جب جانوں پہ حملے نہیں ہو رہے ہوتے تو لوگ بے فکر ہونے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں پتہ نہیں سب کچھ صحیح چل رہا ہے، سب کچھ کہاں صحیح چل رہا ہے، حق و باطل کے مارکہ تھا، ختم نہیں ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا تو پھر دوبارہ دور آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، اس دوران میں کیا کریں؟ ایک حق و باطل کا مارکہ ہے، اس کے اندر ہم لوگ تھے جس میں ہماری شہادتیں ہوئیں، اس شہادتوں کے بعد ابھی مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جن کی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے، ہم لوگ یہاں پر ہیں، اب کیا کریں؟ مثال کے طور پر ہم سوچیں کہ ابھی معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بہترین وقت ہے تیاری کرو، بہترین وقت ہے تیاری کرو، کیا تیاری کریں؟ ہر قسم کی جو چیز سمجھ میں آتی ہے تیاری، وہ تیاری کرو، سب سے اچھی تیاری کیا ہوگی؟ میں نہیں کہہ رہا یہ کرو اور یہ نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھی تیاری کون سی ہوگی، اس کا مطلب دوسری نہیں کرو، سب سے اچھی تیاری یہ ہوگی اپنے آپ کو اس راستے پہ لے چلو جس پہ اہل بیت نے ہمیں لے جانے کی کوشش کی تھی، ہدایت کا راستہ پکڑو، انسانی تربیت کا راستہ پکڑو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں جن لوگوں نے جہاد کیا وہ بھی پہلے تزکیہ کیا پھر جہاد کیا، نفس پرستوں نے جہاد نہیں کیا، ہمیں اگر بعد میں کسی جہاد کا بھی سامنا کرنا ہو تو ہمیں نفس پرست انسانوں کے ذریعے لشکر بنانا ممکن نہیں ہوگا، مثلا کوئی کہتا ہے میں وقت کے امام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو ایک سوا سادہ سی بات ہے، بھائی گناہگار ساتھ دے گا یا اطاعت گزار ساتھ دے گا، فرما بردار ساتھ دے گا یا نافرمان ساتھ دے گا، ہم سب کو معلوم ہے، عدل قائم کرنے والا ظالموں سے نصرت لے گا، عدل قائم کرنے والا عادلوں سے نصرت لے گا، اللہ کی بندگی کا پرچم لہرانے والا اللہ کے بندوں سے نصرت لے گا، نہ کہ اللہ کے مخالفوں سے، نافرمانوں سے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو عزیزان محترم، سب سے اچھی تیاری خدا کی بندگی ہے، البتہ اس کا مطلب یہ کہ مادی تیاری نہ کی جائے، نہیں، ختم کی جائے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو بھی مادی تیاری ہو کی جائے، لیکن سب سے اچھی تیاری پرائیورٹی کے اعتبار سے، نہ کہ ٹائم کے اعتبار سے کہ میں کہوں پہلے پانچ سال یہ تیاری کرو پھر بعد میں وہ کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پرائیورٹی کے اعتبار سے، ترجیح اولویت کے اعتبار سے سب سے اچھی تیاری نفس کے اوپر محنت کرو، نفس پہ محنت کریں، کیا کریں؟ ایک جملے کے اندر اہل آخرت بنو، دنیا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، قطعاً رہنا ہے، لیکن اہل دنیا نہیں بننا ہے، اہل آخرت بننا ہے، یہ چیلنج ہے، اور میں نے عرض کیا یہ انبیاء کے لیے سخت ترین کام جو لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا وہ یہی پڑتا تھا، اور جو دھوکہ بولیے دین نے جو تعلیمات دیں، جو دین کی خاص تعلیمات تھیں، جو مثلا ابھی میں دعوے سے کہوں گا آپ کے سامنے بازی ہے، آکسفورڈ نہیں دے گا، ہارورڈ نہیں دے گا، ایم آئی ٹی نہیں دے گا، یہ سب یونیورسٹیز یہ بات نہیں دیں گی، کیا اہل آخرت کیسے بنتے ہیں؟ یہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز اپنے تمام تر اچھے کاموں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، مثلا انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں علاج معالجہ ہو جاتا ہے، ٹیکنالوجیز ملتی ہیں، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، ان تمام اچھے کاموں کے ساتھ ان سب میں ایک نقص ہے، ہدف نہیں دیتے، راستہ بتاتے رہتے، وسیلہ دیتے رہتے، گاڑی دے گا یہ نہیں بتائے گا گاڑی سے ملنے کے بعد زندگی میں کرنا کیا ہے، گھر دے دے گا کو گھر میں رہنے کے بعد ہوگا کیا، نہیں بس گھر ہے ختم، گاڑی ہے، گھر ہے، بزنس ہے، جہاز ہے، آنا ہے، جانا ہے، سب کچھ ہے، انسان کیوں ہے یہ نہیں پتا، نتیجہ کیا ہے؟ جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، پھر اینڈ میں کیا کرتا ہے؟ سب بڑے بڑے ان کے سب جا کے منشیات میں غرق ہو جاتے ہیں، اور بھائی تم کو اگر زندگی میں مزہ آتا ہے تو تم نشے میں کیوں گئے؟ نشے میں گئے اسی لیے کہ زندگی میں مزہ نہیں آ رہا ہے، زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، زندگی کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ ساری یونیورسٹی جو اچھا کام کر رہی ہیں کر رہی ہیں، ہم اس کو کوئی برا نہیں کہے گا کہ مثلا بیماروں کا علاج ہو جائے، مثلا یہ لائٹ ہوگی، سب فضا اچھی ہو جائے گی، گرمی میں تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی، سردی میں گرمی ہو جائے گی، یہ ساری باتیں سب پسند ہیں، لیکن یہ انسانوں کو انسان نہیں بناتے، چھوڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر۔ جو دین کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، تم کو دیکھو اہل دنیا نہیں بننا ہے، دنیا میں رہو، دنیا بساؤ، دنیا آباد کرو، استعمار دنیا کو آبادی کی طرف لے کر جاؤ، اہل آخرت بنو۔ کیسے اہل آخرت بنے؟ یہ صرف دین بتاتا ہے، ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہوگا۔ دو بڑے علم جو دین دیتا ہے، نمبر ایک اہل دنیا نہیں ہو، اہل آخرت، نمبر ایک۔ نمبر دو، تم صرف بدن نہیں ہو، تم کچھ اور بھی ہو۔ یہ دو چیزیں دین نہ دینا، دین کا مطلب کیا ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک، امامت، اولیاء، اوصیاء، سب، یہ سب نہ بتائیں کہ ایک آخرت ہے۔ پوری دنیا زور لگاتی، نہیں سمجھ سکتی تھی ایک آخرت ہے۔ یہ ہمیں نہ بتاتے کہ تم بدن کے سوا کچھ اور ہو، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دین نے احسان کیا پروردگار عالم نے کہ ہمیں اس بندگی کے ذریعے سے اس جگہ تک پہنچا کے دیکھو یہ ہے۔ اب دیکھو بدقسمتی کیا ہوگی، ہم اس دین کے ماننے والے ہوں اور پھر اہل دنیا ہوں، تو یہ تو ناانصافی کی حد ہو جائے گی کہ بھائی جب اتنا بڑا دین دیا، اتنی قربانیاں دیں، سب کچھ کیا کہ اہل آخرت بنو، پھر بھی نہ بن سکے، تو اہل آخرت بنتے کیسے؟ جبکہ رہنا دنیا میں ہی ہے، چیلنج دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، نعوذ باللہ خودکشیاں کر لو، چلو خودکشیاں کر لیتے، معاملہ آسان دیکھنے میں۔ فرماتا نہیں، رہنا دنیا میں ہے، بننا اہل آخرت ہے۔ کیسے بننا ہے؟ تھوڑا سا انسان کو سمجھنا ہوتا ہے، انسان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اتنا مقدمہ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ بھائی ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے، تھوڑی سی کوئی بات گہرائی میں لے کے جاؤ، کسی کو اپنا گھر یاد آتا ہے، کسی کو اپنا بازار یاد آتا ہے، ادھر ادھر دماغ جانے لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پہلے مینٹلی تیار کرو بھائی۔ شیطان کیا کرے گا؟ اگر لوگ اہل آخرت بننے جائیں تو شیطان خوش ہوگا۔ جتنا شیطان خوار ہوتا ہے اس بات سے کہ لوگ اہل آخرت بنے، وہ تو چاہتا ہے دنیا میں غرق کروا دے ان کو، دنیا میں عذاب دلوا دے ان کو، چونکہ خود معذب ہے۔ تو سب سے زیادہ شیطان کو بولو چڑھن اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی آخرت کی کیوں سوچ رہا ہے، دنیا کے اندر غرق رہیں۔ تو یہ تو معاملہ اور خطرناک ہو گیا کہ بات بھی تھوڑی سخت، بات میں تھوڑی گہرائی بھی، اور شیطان بھی پیچھے سے پڑا ہوا ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو جائے اہل آخرت نہیں بننا ہے۔ تو معاملہ تھوڑا سخت ہے۔ اس خاطر انشاءاللہ سید الشہداء کی جو فرش عزا ہے، اس کی نورانیت مدد دیتی ہے، اور انشاءاللہ جو ذکر ہوتا رہے گا وہ بھی مدد دیتا رہے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم انسان کیا ہیں اور خداوند متعال نے ہمیں کس طرح کا بنایا ہے، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے۔ جب سے انسان سوچ رہا ہے وہ اس موضوع کے اوپر سوچتا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اب دو آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی انسان بدن ہے، بدن ہے تو کیا کرو، بدن ہے تو بدن کو پالو، بدن کو خوش رکھو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے ہی بدن، ہے ہی بدن تو کیا کرے گا، بدن کو پالے گا، بدن کو خوش رکھے گا، بدن کی لذتوں پہ جائے گا، بدن کی آسائشوں پہ جائے گا، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اگر یہ کرے گا تو کیا ہوگا، جو انسان کا دوسرا حصہ ہے اس کی کوئی خیر خبر نہیں رہے گا، نابود ہونا شروع ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ تو دین مبین آتا ہے انسانوں کو اہل آخرت بنانے کے لیے، سب سے پہلے یہ بتاتا ہے تم ہو کیا، تمہارا وجود کیا ہے۔ اب دیکھیے مثلاً انسان کی خلقت، کتنی آیات کریمہ ہیں جس میں یہ بتایا ہم نے تمہیں بنایا کیسے، جہاں جہاں کہتا ہے بنایا کیسے، بنایا کیسے، دو چیپٹرز انسان کے اندر دکھاتا ہے تفصیل سے، تم شروع یہاں سے ہوئے، کہیں فرمایا من نطفہ یمنا، کوئی پس پانی سے شروع کیا، کہیں فرمایا ہم نے مٹی سے شروع کیا، کہیں فرمایا ہم نے سخت مٹی سے شروع کیا، فرمایا بدن بنایا اس کا۔ ان سب کے ساتھ ایک بات بار بار کہتا ہے ایک اور حصہ بھی ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک اور وجود اس کو دیا. کبھی کہتے ہیں ایک اور وجود دیا، اور کبھی فرماتے ہیں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، روح میں سے اس میں پھونک دوں. سب باتوں کو جمع کریں، قصہ مختصر، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق پستی سے، بدن اور بدن سے ملحقہ چیزیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق بہرحال پستی سے نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے. انشأناه خلقا آخر، یہ خدا سے ہے، من روحی، میری روح میں سے. اس کو ہم نفس تعبیر کرتے ہیں. آیا ہر انسان میں ہے؟ بے احتمال قوی ہر انسان کے اندر، مختلف جو اس کے علاوہ نظریات ہیں اس کو ہاتھی نہ لگائیں فی الحال، ہر انسان کے اندر ایسا ہی ہے. احساس کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. کیسے احساس کرے انسان کہ میرے اندر بدن کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ اس کے بہت سارے نسخے بتائیں، کچھ تو معنوی نسخے ہیں کہ بھئی تم یہ معنوی طور پر یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو تم احساس کرو گے کہ بھئی نفس تمہارے پاس ہے. کچھ مادی نسخے بھی بتائیں، دنیا والوں کے لیے بھی بتائیں کہ بھئی تم دنیا کے اندر رہتے بھی سمجھ سکتے ہو نا کہ تمہارے پاس کچھ اور ہے. مثلا اب آپ تصور کریں، مثلا فرض کریں نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، میں جو اپنے اندر احساس کرتا ہے میں، وہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بالکل ہے. ہاتھ کٹ گیا ابھی بھی ہے؟ ہاں ہے. دونوں ہاتھ کٹ جائیں ابھی بھی ہے؟ ہاں ہے. دونوں پاؤں کٹ جائیں ابھی بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے. اچھا اگر اس کو پیرالائز ہو گیا، یہ پوری باڈی میں سے کوئی چیز نہیں ہلا سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہلا سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. مثلا جب پیرالائز ہوا، اس کے پاؤں کے اوپر کوئی ضرب مارے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے باڈی سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اپنے آپ کو قبول کرتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں سمجھتا؟ ابھی بھی سمجھتا ہے. اب اس کا جو سمجھنا ہے کہ میں ہوں، یہ کہاں ہے، یہ کون ہے؟ اگر کوئی بدن پہ ہے تو بھائی اس کا تو بدن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا بدن میں کچھ ہے ہی نہیں اس وقت، اسے پتہ ہی نہیں. تم پورے بدن کے اوپر چھریاں چلا دو، اسے پتہ نہیں چلے گا. پھر جو کہہ رہا ہے میں ہوں، یہ میں کہاں ہے، اس کا مطلب ہے بدن کے علاوہ کچھ ہے، بدن کے سوا کچھ ہے. پھر اس طرح دسیوں مثالیں ہیں. مثلاً جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں بہت سارے لوگ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہے، کہاں ہے، بدن تو نہیں ہے ان کے، پھر وہ کہاں ہے، کون ہے وہ لوگ جبکہ بدن نہیں ہے. ہم اور آپ بھی ایسے ہی، ہم بدن کے ساتھ ہیں لیکن ہم بدن تھوڑی ہیں، ہم بدن کے سوا کچھ اور ہیں. اس حقیقت کو اگر میں نے اور آپ نے قبول کر لیا کہ ہماری اصالت، ہماری حقیقت بدن نہیں ہے، ہم کچھ اور ہیں، اگر کوئی اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کو پہچاننے کا زینہ شروع ہو گیا، پہلا قدم رکھ لیا، اس نے قبول کیا کہ دنیا مادے کے علاوہ بھی ہے، ہم بدن نہیں ہیں، ہم بدن کے سوا کچھ اور ہیں، بلکہ بدن کے اوپر کچھ اور ہیں. جیسے ہی وہ یہ قبول کرتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر قبول کرنے لگتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے جو کچھ ہے وہ مادے سے بڑھ کر ہے، پھر خدا بھی ہے، پھر خدا بھی ہے. چونکہ مجھے بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اور میں نے قبول کیا کہ میں مادہ نہیں ہوں، میں مادہ کے سوا کچھ اور ہوں، اس کا مطلب ہے خدا کچھ اور ہے، خدا کچھ اور ہے. تو یہ جو قدم ہے، پہلا قدم، اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے شناخت نفس. عربی میں اور فارسی میں کہیں گے، مثلا فارسی میں بھی شناخت استعمال ہوتا ہے، معرفت نفس. معرفت کیا مطلب؟ ایک دفعہ کوئی مجھے کہتا ہے نفس ہے، اور میں بھی کبوتر کی طرح طوطے کی سارا سر لگا کہتا ہوں ہاں ہے، ایک دفعہ یقین کرتا ہوں کہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت. طوطوں کی ذرا سر ہلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو سیکھنا پڑے گا کہ ہے، جب ہم قبول کریں گے ہے تو پھر ایک داستان اور شروع ہو جائے گی. جو ہے وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے یا جیسا ہے ویسا ہی ہے؟ اگر قبول کرتے نہیں ہے اور گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے تو پھر اگلا سوال آئے گا کب گھٹتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے. بدن کا تو کہانی ہمیں پتہ ہے, اتنے میڈیکل سائنسز کام کر رہے ہیں, یہ وٹامنس کھلاتے ہیں, یہ پروٹینز کھلاتے ہیں, یہ کاربوہائیڈریٹ کھلاتے ہیں, اور یہ سارے کام کرتے ہیں تاکہ بدن بڑھے. اگر قبول کیا کہ نفس ہے تو نفس کیسے بڑھتا ہے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے مجھے وہی باڈی چاہیے جب 50 سال کا عمر ہو جاؤں, 30 سال کی عمر ہو جاؤں, مجھے وہی باڈی چاہیے جو 2 سال کی عمر میں تھی؟ کوئی مانے گا؟ کسی باپ سے کہوں نعوذ باللہ تیرے بچے کی عمر 30 سال ہو جائے لیکن باڈی 2 سال والی رہے گی, مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ کیا کہا بھائی جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ترقی چاہیے, مجھے بڑا ہونا چاہیے. تو بندے خدا جب بدن میں قبول کر رہے ہو بڑا ہونا چاہیے تو روح میں کیوں نہیں مانتے؟ روح کو بھی تو مانو گے اس کو بڑا ہونا چاہیے. بدن میں نہیں مانتے کہ 2 سال کا بدن ہو عمر 30 سال ہو, 2-3 سال کا گیپ ہوتا ہے اس کو ہم ہینڈی کیپ کہنے لگتے ہیں. جس کی روح نہیں بڑھ رہی وہ ہینڈی کیپ نہیں ہے. جو 50 سال کا ہو گیا میری طرح مثلا, اس کی روح نہیں بڑھ رہی, روح دیکھتا ہے وہیں پہ وہیں کھڑی ہے, تو یہ ہینڈی کیپ نہیں ہے, یہ معذور ہے, یہ بہت برا معذور ہے. جسم کا عذر, جسم کی معذوری موت پہ ختم ہو جاتی ہے. جو لنگڑا ہے اگر ٹانگیں نہیں ہیں اس دنیا میں جائے اور زندگی صحیح تھی تو 2 پاؤں کیا خدا پتہ نہیں کیا کچھ دے دے. مولا ابو الفضل نے 2 بازو کٹوائے تھے, جنت میں گئے تو کوئی کمی آئی کیا؟ اس مقام پہ خدا نے پہنچا دیا, ساری دنیا کے شہداء رش کرتے ہیں مولا ابو الفضل کے مقام پہ, 2 بازو کٹوا دیے تھے. تو جسم میں 4 کٹ جائیں 2 کٹ جائیں سب پامال ہو جائے سید الشہداء کے اس جسد مقدس کی طرح, جسد اطہر کی طرح جو کربلا میں پامال ہوا, کوئی کمی نہیں آتی. بزرگواری بڑھتی ہے, طاقت بڑھتی ہے, نصیب ہوتا ہے. جسم کا گھٹنا بڑھنا کوئی معیار نہیں ہے, روح بڑھنی چاہیے. سید الشہداء کی اس پاکیزہ روح کی طرح جس کو خدا نے متعال خطاب فرماتا ہے, یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو ہم سب کو پتا ہے ہمارا چیلنج اس میں نہیں ہے کہ ہمارا جسم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا, وہ بھی بڑھنا چاہیے. انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, انسان کے جسم کو ناتوان نہیں ہونا چاہیے, انسان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, کھانے پینے کا خیال کرنا چاہیے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے اس میں کامیابی نہیں ہے, کامیابی روح کے بڑھنے میں. قد افلح من زکاہا, ہم سب کو معلوم. اب یہ ہوگا کیسے؟ تو میں نے کہا پہلے انسان کو پہچانو. انسان کو پہچاننے میں یہ پہچان لیا ایک نفس ہے ایک بدن ہے. اب تھوڑا سا اور تفصیل میں جاتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں احساس کریں کہ بھائی وہ نفس بڑھتا کیسے ہے. ابھی تک اتنی بات ہوئی نفس ہے, اس نفس کو بڑھنا چاہیے, بعض کا نفس بڑھتا ہے بعض کا نفس نہیں بڑھتا ہے, اور بدن کے بڑھنے بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ بات کی کہانی ہے. اب نفس کو کیسے بڑھانا ہوتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئے, تو یہاں پر ہم علم اخلاق سے مدد لیں گے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ علوم ہمارے پاس ایسے ہیں جو کچھ ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں. مثلا فرض فرمائیں جیسے علم عرفان ہے, پورا علم ہے اے بی سی سے لے کے ایکس وائی زی تک پورا علم, لیکن بھائی ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. اس کے اندر سب کچھ ہے, اس کے اندر روح کا معاملہ بھی ہے, نفس کا معاملہ بھی ہے, ترقی بھی ہے, آخرت بھی ہے, دنیا بھی ہے, سب کچھ بتاتے ہیں, لیکن یہ سب کے بس کا نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے لیے مقدمات چاہیے, اس کو سمجھنے کے لیے عملاً بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ایک جگہ پہ جا کے کتابیں بند ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب تم نے تزکیہ نفس نہیں کیا تو تم آگے والا چیپٹر نہیں سمجھ سکو گے. دنیا میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے علوم کو خود سیکھا ہے, جس کو ابی سینا یا بو علی سینا کہتے ہیں. بو علی سینا کے بارے میں مشہور ہے دنیا کا کوئی علم کسی سے نہیں سیکھا, خود سیکھے سارے علم, حتیٰ مثلا ریاضیات, فلکیات, ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس وغیرہ, فلاسفی وغیرہ سب کچھ خود سیکھا. سارے دنیا کے علوم خود سیکھتے چلے گئے یہاں تک کہ پہنچے عرفان کے اوپر، علم عرفان کے اوپر. سوچا یہ بھی میں خود سیکھوں گا، اس کے اوپر سیکھنے کی کوشش کی، بڑا انہوں نے جان لگا دی. جناب فلسفے کے ماہر ہیں، معلم تعبیر کیا جاتا ہے، پوری دنیا کو سکھانے والا انسان بن گیا دنیاوی اعتبار سے. علم عرفان کے اندر کہنے کہ ایک جگہ پہ جا کے میں بے بس ہو گیا، بے بس ہو گیا بالکل، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے بعد کیا ہے. پھر میں کیا کرتا تھا، پھر میں اپنے شہر کی مسجد میں جاتا تھا، دور کا نماز پڑھتا تھا، خدا سے کہتا تھا خدا میں جاہل ہوں، میں ابو علی سینا پوری دنیا کے علوم سیکھنے والا تیرے سامنے جاہل ہوں، مجھے سکھا دے. ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں صرف دو رکعت نماز سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت ساری اور بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. پھر نفس کے اوپر تزکیہ کیا، محنت کی محنت کی محنت کی، ان عبادتوں ان محنتوں ریاضتوں کے نتیجے میں بالآخر پھر علم عرفان سمجھ میں آنا شروع ہوا. تو پھر عرفان کے اوپر بھی کتاب لکھی مثلا. لیکن یہ تو سب کے لیے میسر نہیں ہے، سب یہ تھوڑی کر سکتے ہیں. تو بس ہم لوگ جیسے لوگ کیا کریں، ٹھیک ہے ہمارے پاس علم عرفان نہیں ہے، لیکن اسلام میں صرف ایک علم عرفان تھوڑی ہے، اور بھی بہت سارے علوم ہیں. ان میں سے ایک علم ہے علم اخلاق نام کر کے. یہ علم اخلاق نصیحتوں کا مجموعہ ہے؟ نہیں، یہ بھی پورا سائنس ہے، اس کی بھی اے بی سی سے لے کے ایکس وائی زی تک پورا سائنس بنا ہوا ہے. اس میں خوبی یہ ہے کہ اس علم اخلاق میں آنے کے لیے اس علم عرفان کی طرح پیچیدگیاں نہیں ہیں. یہ ایسا ہے کہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ معمولاً اس طرح بتایا جاتا ہے کہ بھئی عام آدمی بھی آرام سے اس کو سمجھ لے. تو علم اخلاق وہ علم بنتا ہے جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. ابھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند نصیحتیں جمع کی علم اخلاق بن گیا، میں نے اخلاق پہ ایک کتاب لکھی یہ ہو گیا علم اخلاق. نہیں، یہ سب دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ آپ مثال کے طور پر جاتے ہیں، پوری دنیا کی اس ملک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لی، اس ملک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لی، ایک آپ نے ایک اچھی سی کتاب بنا لی، بچے پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. کیا یہ سائنس آف جغرافی ہے؟ نہیں، جغرافیہ کے بارے میں معلومات ہے، لیکن سائنس آف جغرافی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مثلا میں نے بتایا یہ کیمیکل یہ کرتا ہے، یہ کیمیکل یہ کرتا ہے، اس کو ڈالو نا تو اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، اس کو ڈالو تو یہ رنگ چینج ہو جائے گا. میں نے چار پانچ معلومات جمع کی، اچھی سی ایک کتاب بنائی، خوب بک رہی ہے. یہ سائنس آف کیمسٹری ہے؟ نہیں، کیمیکلز کے بارے میں بتایا ہے، لیکن سائنس آف کیمسٹری کچھ اور ہوتی ہے، اس میں کسی اور طرح پڑھاتے ہیں. علم اخلاق نصیحتوں کا مجموعہ نہیں ہے، صرف پورا علم ہے، پورا سائنس ہے یہ. لیکن اس سائنس میں خوبی یہ ہے کہ اس کو بہرحال آسانی سے بتایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو اگر سمجھ لے انسان تو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائیں اردو سمجھنے والے ہیں، کچھ ظاہر عربی اور فارسی بھی جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال جو زیادہ تر لوگ تو یہاں پہ اردو جاننے والے بیٹھے ہیں، تو اگر یہ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیں علم اخلاق کے اندر، علم اخلاق کے اندر، نہ اخلاقی نصیحتوں کے بارے میں جو بہت ضروری ہیں، لیکن ہم علم اخلاق کی بات کر رہے ہیں، تو کون سی کتاب پڑھیں؟ تو مثلا اردو زبان میں ترجمہ ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، بڑی بہت نفیس کتاب، معراج السعادہ کے نام سے. علم اخلاق کی مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب، چاہے عربی ہو اردو فارسی انگلش سب میں لے لو، معراج السعادہ. والد نے کتاب لکھی جامع السعادہ، فرزند نے کتاب لکھی معراج السعادہ، معذرت کے ساتھ. اردو میں ترجمہ ہوا اس کا عروج السعادہ، جو مجھے یاد آتا ہے اردو میں ترجمہ ہوا عروج السعادہ. بس کتاب جامع السعادہ ہو گئی، معراج السعادہ ہو گئی، اردو میں ایک کتاب ترجمہ ہو گئی، اس کا نام ہو گیا عروج السعادہ. آپ چلے جائیے مثلا کہیں سے دیکھ لیجئے عروج السعادہ کتاب، آپ اس کو ضرور پڑھنا شروع کر دیں. لیکن یہاں پر بھی ایک چیپٹر ہے. اچھا پہلے میں ایک اور کتاب بتا دوں، دوسری ایک کتاب جو انتہائی نفیس کتاب ہے، گرچہ علم کے نام سے نہیں لکھی گئی لیکن اس میں علم اخلاق کور ہو گیا، اور وہ کتاب ہے امام خمینی کی چہل حدیث. نفیس ترین کتابوں میں سے جو علم اخلاق پہ لکھی گئیں، اور عام فہم عام انسان اس کو سمجھ سکتے ہیں، البتہ کچھ چیزیں مشکل آتی ہیں لیکن پھر بھی سمجھی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. استاد کی شاید بغیر سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن بہرحال سمجھی جا سکتی ہیں، مدد لے جا سکتی ہے، مشکل حل ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک کتاب ہو گئی چہل حدیث. صرف ایک مشکل ہے، کیا پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ فزکس نہیں ہے، یہ کیمسٹری نہیں ہے. کوئی بچہ کیمسٹری میں ماسٹرز کر لیتا ہے, کیمسٹری پڑھاتا ہے, کیمسٹری سے کماتا ہے, اس سے پوچھیں کوئی سائنس ہے جس سے تمہیں چڑ ہے تو کہے گا کیمسٹری. اس سے وہ پوچھے بھائی تو نے ماسٹرز کیا ہے تو یہ پڑھا رہا ہے اس سے کما رہا ہے, کہہ رہا بدبختی جو بھی تھی اب تو سر پہ آ گئی ہے نا, لیکن مجھے اس سے چڑ ہے. یہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جائے. لیکن اگر کوئی کہے میں نے علم اخلاق میں میرا جو سعدہ بھی پڑھی ہے, جامع سعدہ بھی پڑھی ہے, چھل حدیث بھی پڑھی ہے, فلاں بھی پڑھی فلاں بھی پڑھی, اس سے ایک بات پوچھنی پڑے گی, بیٹا پڑھ تو بہت لیا, یہ بتاؤ کچھ کیا بھی ہے؟ اور وہ کہیں ہاں میں نے پڑھ لیا, ہاں میں نے پڑھ لیا, ہاں میں نے پڑھ لیا, نہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے تم جاہل ہو. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب مثلا ہم 10 دن یہاں بولے آپ سنیں, ہم بول بول کے آتے رہے وہاں پہ, پڑھ پڑھ کے آتے رہے, رٹ رٹ کے آتے رہے اور آپ کو بولتے رہے آپ سنتے رہے, تو یہ سب علم اخلاق میں آگے بڑھ گئے؟ نہ میں بڑھوں گا نہ آپ بڑھیں گے. کب بڑھیں گے بھائی؟ کم بولو کرو زیادہ, کم بولو. آیت اللہ بہجت مرحوم جو ان بزرگوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں, بزرگوں میں بزرگ انسان, وہ کہتے تھے قوال مت بنو فعال بنو. قوال قول سے نکالا تھا, قول یعنی کہنا, تو کہتے تھے یہ قوال مت بنو جو تالیاں بجا بجا کے بھولتے رہتے ہیں بھولتے رہتے ہیں بھولتے رہتے ہیں, قوال مت بنو فعال بنو, فعل کرو عمل کرو. تو انہوں نے معراج السعادہ کے بارے میں کہا تھا کوئی معراج السعادہ ہر روز آدھا صفحہ پڑھے عمل کرے, یہ میری طرف سے تزکیہ نفس کا نسخہ ہے. وہ یہ فرماتے تھے. جو بعد میں معراج السعادہ چھپی اس کے پیچھے ان کا یہ جملہ لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی معراج السعادہ پڑھے آدھا صفحہ روزانہ پڑھے عمل کرے میری طرف سے نسخہ ہے تہذیب نفس کا علم اخلاق کا. تو عزیزان محترم وہ دور گزر گئے جب اردو دان کہتا اردو سمجھنے والا پڑھنے والا, ہمیں پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ میں عرض کروں کہ بھائی یہ علم آیا واقعاً کتابوں کا محتاج ہے؟ یہ علم جس کی ہم بات کر رہے ہیں کل انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کریں گے, آج بہت وقت ہو گیا اس کا. تو بڑا لطف ہے پروردگار عالم کا, خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو در اہل بیت نصیب کیا جس نے یہ سارے کمالات سکھا دیے دنیا کو, نہ بتاتے اور کوئی راستہ نہیں تھا. اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی ہمیں پتا تھا خدا سے بات کیسے کرنی ہے؟ ہم کہاں اہل خدا تھے؟ وہ تو جو خود خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کی خبریں دے کر بتا دیا کہ بھائی اس بارگاہ میں خطاب کیسے ہوتا. نہ ہوتی امیر المومنین کی ذات مقدس و نورانی پتا تھا کہ دعا کیسے مانگتی, نہ ہوتی دعائے کمیل تو ہمیں پتا تھا خدا کے سامنے گڑ گڑاتے کیسے, کچھ نہیں پتا تھا. بے سہارا رہ جاتے ہم لوگ اگر یہ ہمیں نہ سکھاتے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے سکھایا, اپنی خون کی قربانی دے کے سکھایا. ایک تو سکھایا, احسان کیا, واقعاً احسان کیا. نہ سکھاتے ہم لوگ چار پائے جانوروں کی طرح تھے. کھل انعام بل ہم اضل, جو انسان نہ سیکھے اس کو خدا کہتے ہیں چار پائے جانور ہی ہیں. وہ نہ سکھاتے تو ہم تو مر گئے تھے, ہم لوگ ختم ہو گئے تھے. ایک تو انہوں نے سکھایا, ان کا احسان الحمدللہ, لیکن کتنی قربانیاں دے دے کے سکھایا, یہ بڑی بات ہے. کوئی سکھاتا ہے کہتا ہے نہیں سیکھتے جاؤ, نہیں سیکھتے تو جاؤ, ختم ہو گیا معاملہ. وہ ایسے نہیں تھے. طبیب دوار بطب ہی, اپنی علاج معالجے کی صلاحیت ساتھ لے کر گلیوں میں گھومتے تھے, ہے کوئی بیمار جو شفا لے لے. طبیب دوار بطب ہی, مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں نبی کے لیے فرمان, لیوثیر الہم دفائن العقول, فرماتے تمہاری عقلوں میں خزانے رکھے ہیں, ہم آئیں تمہیں خزانے دینے کے لیے, لو ہم سے. اور کمال یہ تھا کہ سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے اور فرماتے تھے سلونی 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 سلونی, سر پہ ضرب لگی ہوئی پھر بھی سلو, کمال کر دیا. اتنی قربانیاں دیں, اتنی قربانیاں دیں کہ آج پوری دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی یا حسین یا حسین. 1400 سال ہو گئے اتنی قربانی, اور جو قربانیاں دیں تو اب انسان جو ہے وہ جب ان قربانیوں کو دہراتا ہے تو کہتا ہے کہ کچھ تو وہ قربانیاں تھیں جو ان کے مردوں نے دی ہیں, وہ کم تھوڑی تھیں, وہ قربانیاں جو مردوں نے دی ہیں وہ کم تھیں کیا؟ اب انسان اگر صرف ان قربانیوں کو دہرائے جو مردوں نے دیے وہ کم لگتی ہیں کیا؟ 20-20 سال زندانوں میں رہے, 20-20 سال زندانوں میں رہے, زنجیروں اور بیڑیوں میں, بازاروں اور درباروں میں گئے, اللہ اکبر, جو وارث کعبہ تھے وہ غلام بنا کر لائے گئے, اللہ اکبر, قربانیاں کم تھیں. جن کے اجساد مطہر تھے وہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو گئے, اللہ, جن کے اجساد مطہر تھے, جن کی قبور مطہر تھیں, جن کے سانسوں میں طہارت تھی, ان کے لاشیں پامال ہو گئے. مردوں نے کم قربانیاں دی, نہیں معلوم کتنی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ سید الشہداء کے جسد اطہر کے اوپر کتنے زخم تھے. سب قربانیاں مردوں نے کم قربانیاں دی, مردوں نے جو قربانیاں دی وہ نہیں معلوم کیا باب ہے جس کو انسان کبھی دہرائے اور پھر سوچے, پھر سوچے, پھر سوچے, اور خواہش کرے زہیر بن قین کی طرح کہ مولا ہزار دفعہ آپ کے دفاع میں جلوں مروں, کم ہے. سلام ہو ان شہداء پر جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور امام حسین کا ساتھ دیا. لیکن گویا عظم مردوں نے جو قربانیاں دی وہ کم نہیں تھیں, لیکن جب آ کر دیکھتا ہے اہل بیت کی خواتین نے جو قربانیاں دی, احساس شرمندگی انسان کو آتی ہے جب دیکھتا ہے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ایک بلندی پر کھڑی ہے اور نیچے بھائی ذبح ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ان مخدرات عصمت و طہارت, اس گھر کی بیویاں جس گھر سے کبھی کوئی مانگنے والا واپس نہیں جاتا تھا, اب اگر میں وہ جذباتی جملہ عرض کروں, اس گھر کی بیویاں بازاروں بازاروں جائیں اور چادر مانگیں, اللہ, ردائیں چھن جائیں. تمہاری جنگ مردوں کے ساتھ تھی, تم مردوں سے لڑ رہے تھے, اور یہ وہی جملہ ہے جو سید الشہداء نے اپنے آخری لمحے میں کوہنیوں کے بل کھڑے ہو کر کہا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے, میرے گھر پہ کیوں حملہ کرتے ہو, میرے خیمے پہ کیوں حملہ کرتے ہو. یہ تاریخ کا ایک عجیب چیپٹر تھا, عجیب باب تھا. ایسا ہمارے پاس مصائب کے اندر جملے بے انتہا, لیکن بس ایک جملے پر اختتام کروں گا. وہ عجیب جملہ ہے اور انسان کو شاید اس کے لیے شاید اثر عاشور چاہیے پڑھنے کے لیے, لیکن چونکہ بات یہاں تک آ گئی تو اب عرض کریں. بس اس موقع کو سوچئے گا جب بی بی زینب کبریٰ بچی کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل تک آئی ہیں, اور بچی ایک جگہ مل گئی ہے, تو بچی بے ہوش ہوئی بھی تھی, اس کو جگایا تو جیسے ہی جاگی کہنے لگی پھوپھی اما اگر چادر مل جائے. ابھی تو یہ جملہ انسان کے دل کو کاٹ دینے والا جملہ ہے. نواس رسول, اس کا مطہر خاندان جس کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی, اس کی بچی بے ہوشی سے اٹھ کر چادر مانگ رہی تھی, اور اس کی پپی نے کیا کہا, ارے میں بھی تیری طرح ہوں. ابو کا مسروق, تیری پپی بھی تیری طرح ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تمسك